السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بحر ہند میں آنے والی تباہ کن سونامی کو 10 سال پورے ہونے پر مختلف ممالک میں اس قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں. اسلامک اسٹیٹ یا داعش جنگجو گروپ کے قبضے والے شام کے علاقے میں حکومت کے فضائی حملوں میں کم از کم 37 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور یوکرینی عہدیدار اور روس نواز باغیوں کے نمائندے جمعے کے روز بات چیت کے دوسرے دور کے لیے بیلاروس میں جمع نہیں ہو رہے اور یہ بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جمعے کے روز اسلام آباد میں ایک عدالت نے لال مسجد کے سابق سربراہ مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان کی سول سوسائٹی نے مولانا عبدالعزیز کے ان بیانات کے خلاف احتجاج کیا تھا جسے انہوں نے ان کے طالبان کی حمایت میں دیے گئے بیانات قرار دیا تھا. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، لیکن تاحال ان کی گرفتاری سے متعلق کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. جمعے کو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے انہیں قتل کی دھمکیاں دیے جانے پر مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، لہذا لال مسجد کے سابق خطیب کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے. سینئر سول جج ثاقب جواد نے معاملہ سننے کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد مولانا عبدالعزیز کا ایک متنازعہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ اس واقعے کی مذمت نہیں کریں گے. اس بیان پر جہاں ذرائع ابلاغ میں خاصی لے دے ہوئی، وہیں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے لال مسجد کے باہر سابق خطیب کے خلاف مظاہرہ کیا. اس دوران مولانا عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے مظاہرین کو مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد سول سوسائٹی نے ان کے خلاف تھانہ اپارا میں مقدمہ درج کروایا تھا. انسانی حقوق کی ایک معروف کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں عدالتی حکم کو قابل تعریف قرار دیا.
گڈ ڈیولپمنٹ، وی اپریشیٹ دیٹ کہ اب اٹ واز ناٹ ایزی کہ پہلے ایف آئی آر درج کرنا پھر وارنٹ ایشو ہونے، اور اب یہ کہ دا نیکسٹ اسٹیپ جو بھی ہے، آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹیسٹ اینڈ سو فار آئی تھنک تھنگز آر گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن.
ادھر شائع شدہ اطلاعات کے مطابق لال مسجد سے منسلک شہدا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کی مزاحمت کی جائے گی. اسلام آباد کی لال مسجد اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنی جب 2007 میں اس مسجد سے ملحقہ مدرسے کے طلباء و طالبات نے نہ صرف پولیس کے اہلکاروں کو زدوکوب کیا بلکہ چند غیر ملکی باشندوں کو مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کی وجہ سے یرغمال بھی بنایا. جولائی 2007 میں اس مدرسے کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا، جس میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ فوج کے ایک کرنل سمیت 10 اہلکار بھی مارے گئے. حکام کے مطابق اس مدرسے میں بڑی مقدار میں اسلحہ موجود تھا، جبکہ یہاں چند غیر ملکی شدت پسند بھی موجود تھے. اس آپریشن میں مولانا عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی عبدالرشید غازی بھی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ مولانا کو برقعے میں فرار ہوتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا قطعی خاتمہ کر دیا جائے گا. جمعے کے روز ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کی وہ ذاتی طور پر نگرانی کریں گے جس کی منظوری آل پارٹیز کانفرنس نے دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پشاور اسکول پر ہونے والے حملے کی یاد کو اس وقت تک معدوم نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا. جمعے کو وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے قومی لائحہ عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. رواں ہفتے ملک کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل کی منظوری دی گئی تھی. وزیراعظم نواز شریف نے ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کی جو انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم خود اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا پاکستان بدل چکا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے اجلاس میں تاریخی یکجہتی سامنے آئی اور اس لیے اب مل کر اس قومی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ادھر صدر ممنون حسین نے بھی جمعے کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دہشت گرد چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔
میں دہشت گردوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے، لہذا وہ ہتھیار پھینک کر خود کو ریاست کے حوالے کر دیں، دوسری صورت میں انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔
وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو بھی ہدایت کی کہ وہ ضروری آئینی ترامیم کے لیے ملک کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں۔ 24 دسمبر کو اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ پشاور میں ایک اسکول پر ملک کی تاریخ کے ایک بدترین دہشت گرد حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ضرب عصب کے نام سے ایک آپریشن ملک کے قبائلی علاقوں میں جاری ہے اور اب ایک ایسی ہی کارروائی شہروں اور دیہاتوں میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف بھی کی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے مالی وسائل کے حصول کے ذرائع کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کو واضح ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جمعے کے روز مشتبہ امریکی ڈرون حملوں میں کم از کم 7 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملوں میں کم از کم 7 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق بغیر پائلٹ کی جاسوس طیاروں سے شوال کے علاقوں میں مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون طیاروں سے کنڈ اور منگوتری میں 2 مختلف مکانات پر 4 میزائل داغے گئے۔ مرنے والے شدت پسندوں کی شناخت کے بارے میں فوری طور پر مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ یہ حملے اس علاقے میں ہوئے جہاں پاکستانی فوج نے جون کی وسط سے ضرب عزب کے نام سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک حکام کی بقول 1200 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ ڈرون حملوں کا اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ملک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ ڈرون طیاروں سے کی جانے والی کارروائیاں انسداد دہشت گردی کی جنگ میں خاصی کارگر ثابت ہوئی ہے اور ان حملوں میں اب تک القاعدہ سے منسلک متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ دری اسنا حکام کے مطابق قبائلی علاقے خبر ایجنسی میں سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران 16 دسمبر کو پشاور میں اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے ایک مبینہ معاون کو ہلاک کر دیا ہے۔ خیبر ایجنسی کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے مطابق جمعرات کو دیر گئے جمروت کے علاقے میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر چاپا مارا۔ اس دوران شدت پسندوں سے ہونے والی جھڑپ میں صدام نامی مبینہ معاون ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کی چیف ساتھیوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے بقول صدام پشاور اور اس کی گردنواح میں انسدادی فوجیوں کی ٹیموں پر جان لیوا حملوں میں بھی ملوث تھا۔ گزشتہ ہفتے 7 دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا، جس میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے ملک بھر میں دہشت گردوں اور مشتبہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور اور اس کے مضافات میں کی گئی چاپا مار کارروائیوں میں کم از کم 65 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں متعدد افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
بحر ہند میں آنے والی تباہ کن سونامی کو 10 سال پورے ہونے پر مختلف ممالک میں اس قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سن 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے ساحلوں کے قریب بحر ہند میں زیر آب 9.1 شدت کے زلزلے سے اٹھنے والی سونامی سے انڈونیشیا، بھارت، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں تباہی آئی اور 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ سونامی سے اٹھنے والی کئی میٹر بلند لہریں مشرقی افریقی ممالک تک گئیں اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنی۔ انڈونیشیا کا باندے آچی نامی صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کم از کم 1,68,000 افراد ہلاک ہوئے اور آبادیاں تقریباً صفائے ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہاں واقع 135 سال پرانی ایک مسجد مکمل طور پر قائم رہی، جہاں سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقدہ تقریب میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مسجد بیت الرحمان کے خطیب اعلی ازمان اسماعیل کے مطابق 5,000 کے قریب مرد و خواتین مسجد میں دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے اور یہ سلسلہ جمعے کو دن بھر جاری رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گو کہ سونامی تباہی لے کر آئی، لیکن اس سے صوبے میں برسوں تک جاری رہنے والے تنازعات کو ختم کرنے کی کوششوں کو فروغ ملا۔ اب آچی میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا۔ سونامی بچ جانے والے ایک انڈونیشی جیلیان سرل کا کہنا تھا، میں جانتی تھی کہ مجھے دونوں بچوں میں سے ایک کو جانے دینا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ بہتر ہے کہ بڑے بچے کو جانے دوں۔ ایک خاتون نے اس کا ہاتھ چند لمحے کے لیے تھاما، لیکن جب وہ خود ڈوبنے لگی تو اس نے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اس کو تلاش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ ہولناک منظر تھا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ دونوں بچے اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایشیا بھر میں سونامی کی 10 سالہ برسی کے موقع پر سمندر کے کنارے یادگاری تقاریب منعقد ہوئیں، مذہبی تقاریب اور دعائیں ہوئیں اور مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی۔ تھائی لینڈ میں جہاں اس ہولناک تباہی میں 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، لوگوں نے سونامی کی یاد میں تعمیر ہونے والے ایک پارک کی دیوار پر پھول چڑھائے۔ بان نام کھیم میں اس پارک کا افتتاح جمعے کے روز ہوا۔ اینڈی چھاکر اس سونامی میں بچ گئے، لیکن ان کی دوست جاں بحق ہو گئی۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اینڈی چھاکر کہتے ہیں،
There was a noise that I've only ever been able to describe like a jet engine, kind of like the roar building up and getting louder and louder, and
یہ ایک شور کی آواز تھی جسے میں ایک جیٹ انجن کی آواز کہتا ہوں۔ یہ شور بڑھ رہا تھا اور زیادہ بلند ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے بمشکل اتنا وقت ملا کہ میں بستر سے باہر آؤں اور پتہ چلاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ عین اس وقت ایک بڑی لہر بنگلے سے ٹکرائی۔ ہم دونوں اندر تھے اور یہ آخری موقع تھا جب میں نے اپنی دوست کو دیکھا۔ جمعرات کو امریکہ میں تیار ہونے والی کامیڈی فلم دی انٹرویو ریلیز کر دی گئی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے بارے میں بننے والی اس فلم کی ریلیز خاصی مشکوک ہو گئی تھی۔ شمالی کوریا نے نہ صرف اس فلم کے مواد کو چوری کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ دھمکیاں بھی دیں کہ اس کو دکھانے والے سنیما گھروں میں پرتشدد کاروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک رچمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
بالآخر سونی کمپنی نے کرسمس کے روز امریکہ کے بہت سے سنیما گھروں میں اس کامیڈی فلم کی ریلیز کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کہانی دو امریکی صحافیوں کے گرد گھومتی ہے جنہیں امریکی انٹیلیجنس اس مقصد کے لیے بھرتی کرتی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کو قتل کر دیں۔ سونی کمپنی کا موقف ہے کہ اس نے اس فلم کو اس لیے ریلیز کیا ہے کہ آزادی اظہار کے مخالفوں نے ہمارے کاروبار پر سائبر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جمعرات کی صبح کو جب یہ فلم سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو بہت سے لوگ آزادی اظہار کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ فلم دیکھنے آئے۔ نیو یارک کے ایک سنیما گھر کے مینیجر لی پیٹرسن کہتے ہیں،
We are taking a stand for freedom. We want to show the world that Americans won't be told what they can and cannot.
ہم نے آزادی کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکیوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ انہیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر ہم یہ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں گے اور اس کے بارے میں خود رائے قائم کریں گے۔ اسی فلم کو دیکھنے کے لیے آنے والی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ اظہار اور خیالات کی آزادی کے بارے میں میں اپنے عزم کا اظہار کر سکوں.
I came to express my very strong support for the free expression of ideas.
یاد رہے کہ سونی کارپوریٹ نیٹورکس پر سائبر حملے اور ملنے والی دھمکیوں کے پیش نظر اس ادارے نے اس فلم کی نمائش کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جبکہ صدر اوباما اور آزادی اظہار کے سرگرم کارکنوں کا کہنا تھا کہ سونی نے درست فیصلہ نہیں کیا ہے. چنانچہ سونی نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور اسے نہ صرف سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے دوسرے ڈیجیٹل ذرائع مثلاً یو ٹیوب، گوگل پلے اور مائیکروسافٹ ایکس باکس پر بھی ریلیز کر دیا ہے. سونی کمپنی کے کمپیوٹر سے مواد ہیک کرنے کا واقعہ اس ماہ کے اوائل میں ہوا تھا. امریکہ نے شمالی کوریا پر الزام لگایا تھا کہ اس نے یہ مواد چرایا ہے، جبکہ شمالی کوریا نے اس کی تردید کی تھی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسلامک اسٹیٹ یا داعش جنگجو گروپ کے قبضے والے شام کے علاقے میں حکومت کے فضائی حملوں میں کم از کم 37 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم شام کے حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ یہ حملے الباب اور اس کے قریبی قصبے قباسین میں کیے گئے اور مرنے والوں میں 2 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں. گروپ نے جمعرات کے روز مرنے والوں کی تعداد 21 بتائی تھی. شمال مشرقی حلب کا یہ علاقہ داعش کے کنٹرول میں ہے اور یہ حکومت کی بمباری کا نشانہ بنا ہوتا ہے. امریکی قیادت میں اتحادی گروپ ان باغیوں کو شمال مشرقی شام اور شمالی عراق میں ان کے مضبوط ٹھکانوں سے دھکیلنے کے لیے فضائی حملے کرتے رہتا ہے. اس ہفتے کے شروع میں داعش جنگجوؤں نے ایک اردنی پائلٹ کو پکڑ لیا تھا جس کا جنگی طیارہ شام کے قصبے رقہ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. امریکہ اور اردن کی فوجوں نے اعتراف کیا ہے کہ طیارہ تباہ ہوا ہے، لیکن اس کے گرائے جانے کے بارے میں ان کے بیانوں میں اختلاف ہے. اردن نے بدھ کے روز تصدیق کی تھی کہ اس کا F-16 جیٹ طیارہ تباہ ہو گیا ہے جو امریکہ کی قیادت میں اس اتحادی فورس میں شامل تھا جو شمالی شام کے جنگجوؤں کے مضبوط کر رقہ پر فضائی حملے کر رہی ہے. داعش کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس واضح ثبوت ہیں کہ داعش کا اس طیارے کی تباہی میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. یوکرینی عہدیدار اور روس نواز باغیوں کے نمائندے جمعے کے روز بات چیت کے دوسرے دور کے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں جمع نہیں ہو رہے. بیلاروس کے عہدیداروں نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی. یہ بھی واضح نہیں کہ بعد میں کسی تاریخ پر یہ بات چیت ہوگی کہ نہیں. بدھ کو ہونے والے پہلے دور میں بھی مشرقی یوکرین میں 8 ماہ سے جاری لڑائی ختم کرانے کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. جمعرات کو علیحدگی پسندوں کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ صرف قیدی بنائے گئے 400 جنگجوؤں کے تبادلے سے متعلق ایک معاہدہ ہی بیلاروس میں ہونے والی بات چیت کا ثمر ہے. امن مذاکرات میں روس کے علاوہ یورپ میں سلامتی و تعاون کی ایک تنظیم کے نمائندے بھی شریک ہیں. بات چیت کا مقصد ستمبر میں ہونے والے جنگ بندی کے ایک معاہدے کو صحیح معنوں میں نافذ کرنا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. یوکرین اور اس کے مغربی اتحادی ماسکو پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ علیحدگی پسندوں کو اسلحہ اور فوجی فراہم کر کے ان کی حمایت کر رہا ہے. روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوڈان نے اس کے 2 سینئر عہدیداروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے. عالمی تنظیم کے ایک ترجمان اسٹیفن ڈوجاک کے مطابق اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر علی الزاتری اور اسی پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر یووین ہیلے کو سوڈان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ڈوجاک کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ان 2 عہدیداروں سے ملک چھوڑنے کے مطالبے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو کن وجوہات کی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے. سوڈان کے صدر عمر حسن البشیر نے حال ہی میں دارفور میں اقوام متحدہ کے امن مشن اور افریقی یونین مشن کے فوجی اہلکاروں کو بھی سوڈان سے یہ کہہ کر چلے جانے کو کہا تھا کہ وہ ان کے لیے دفاعی بوجھ ہیں. سوڈان نے اس مشن کے خرطوم میں انسانی حقوق کے دفتر کو بھی بند کرتے ہوئے اسے انخلا کا منصوبہ بنانے کو کہا تھا. حال ہی میں سوڈان نے امن مشن میں شامل لوگوں کو دارفور کے علاقے میں اپنے فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی جنسی زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ جمعرات کے روز مشرقی لیبیا میں داعش کے شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے، جہاں تشدد کی ایک اور کاروائی میں تیل کے ایک ٹینکر کو آگ لگ گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ سرتے میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران 19 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
موت کی سزائیں دینے میں چین دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، جہاں ہر سال ہزاروں افراد کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاہم اب ایسے اشارے موجود ہیں کہ چین کی حکومت ایسے جرائم کی تعداد میں کمی کر رہی ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے شنن وان سینت کی بھیجی ہوئی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
اس سال کے شروع میں چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان جرائم کی فہرست سے 9 جرائم نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ان میں جعلسازی، چندوں میں دھوکہ دہی اور دوسروں کو جسم فروشی پر مجبور کرنا شامل ہے۔ یہ چیز اس وقت سامنے آئی جب چین کے صدر یی جن پنگ نے بدعنوانی کے خلاف پکڑ دھکڑ کا اعلان کیا، جس کے زیادہ تر جرائم مالیاتی جرائم سے منسلک ہیں۔ پچھلے ہفتے چین کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 18 سال قبل، جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، جنسی زیادتی اور قتل پر دی جانے والی سزا سے بری کر دیا۔ یہ فیصلہ جون میں سپریم پیپلز کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے ایک عورت کو اپنے خاوند کے قتل پر دی جانے والی سزائے موت کو پلٹ دیا تھا۔ عورت نے کہا کہ وہ کئی سال تک اپنے خاوند کے ہاتھوں گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایک سینئر تجزیہ کار نکولس بکولین کہتے ہیں،
doesn't want to be too much of an outlier in respect to human rights.
میرا خیال ہے کہ چین انسانی حقوق کے حوالے سے اب بہت زیادہ باہر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس وقت انسانی حقوق قبول کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہوتا جب وہ کمیونسٹ پارٹی یا پارٹی کے کسی اور نظام کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بصورت دیگر چین عمومی طور پر انسانی حقوق کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور بین الاقوامی کمیونٹی میں وہ ایک اچھے رکن کے طور پر رہنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نکولس بکولین کے۔ سن 2011 میں چین نے جرائم کی اس فہرست میں سے 13 جرائم نکال دیے جن پر موت کی سزا مقرر تھی، اور پالیسی کی ان تبدیلیوں کا فی الواقعی اثر مرتب ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ڈائی ہوا کے مطابق گزشتہ سال چین نے 2400 افراد کو موت کی سزا دی، اگرچہ یہ دنیا بھر کی موت کی سزاؤں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ تاہم یہ 2002 میں چین میں دی جانے والی موت کی سزاؤں کی تعداد کا صرف 20% ہے، جب 12,000 افراد کو تختہ وار پر چڑھایا گیا تھا۔ چین میں لوگوں کی اکثریت موت کی سزا کے حق میں ہے، مگر یہ سزا سماجی بے چینی کا ایک بڑا امکانی سبب ہے۔ چین کا میڈیا حال ہی میں غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والی ایک موت کی سزا کی نشاندہی کر چکا ہے، اور یورپی کمیشن کے 2007 اور 2008 کے سروے کے مطابق چین کے زیادہ تر عوام کا خیال ہے کہ فیصلوں پر اکثر اوقات طبقاتی عمل دخل ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ چین ان لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی کر چکا ہے جنہیں موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے عدالتی نظام میں اب بھی شفافیت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سزا پانے والوں کے حقیقی اعداد و شمار کا جاننا بہت مشکل ہے۔ شورش زدہ صوبہ سنکیانگ میں موت کی سزائیں زیادہ تعداد میں دی جاتی رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک ماہر ولیم نی کہتے ہیں،
And it looks like, from all indications, that the number of people receiving the death penalty and being executed has increased.
تمام اشاروں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گزشتہ سال اس علاقے میں موت کی سزائیں پانے والوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی تعداد میں بظاہر کمی کا اثر زائل ہو رہا ہو جنہیں موت کی سزا سنائی جا رہی ہے یا جنہیں موت کی سزا دی جا رہی ہو۔ یہ الفاظ سے ولیم نی کے۔ چین میں موت کی سزاؤں کی شرح دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق موت کی سزاؤں کے لحاظ سے چین کے بعد ایران اور عراق بالترتیب دوسرے اور تیسرے درجے پر ہیں۔ 2013 میں ایران میں کم از کم 369 اور عراق میں 169 افراد کو پھانسیاں دی گئی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔
ڈاکٹر غزالہ، میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ سے کیا مراد ہے؟
پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے ان ساری ڈیزیزز کا جو کہ پریونٹیبل ہیں، جو ہم کمیونٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی، جیسے ایک پرانا ہمارا پروورب ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور بعد میں اگر پریونشن نہیں ہو سکتی ہے تو پھر مینیج کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کو۔ تو ہم ہر ڈیزیز کو پہلے سے، جس کی بہترین اگزامپل ہو سکتی ہے امیونائزیشن یا ویکسینیشن، کہ ہم بیماری ہونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ میں ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ یہاں کراچی میں سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہوں، اور میرا سبجیکٹ کمیونٹی میڈیسن ہے، جس میں ہمارے ریسرچ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ان تمام ڈیزیز کو ہم ٹیپ کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں زیادہ سے زیادہ ہیں، اور جو ہمارے لیے ایک حد تک مسئلہ بن چکی ہیں، جن کو ہم پہلے اسٹیپ سے ہی اگر کنٹرول کر لیں تو ہم اپنی پوری کمیونٹی کو ایک صحت مند کمیونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ لٹریسی بہت ہے، جب ہم کسی بھی ڈیزیز کو پروموٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں خاصی مشکلات ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ایکسیپٹنس ذرا کم ہو جاتی ہے لوگوں میں، کیونکہ ان کو معلومات نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو کنونس کر نہیں پاتے، مسئلہ صرف ایجوکیشن کا آ کے اٹک جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس ریٹ سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس حساب سے اگر دیکھیں تو پھر بھی کافی اس قسم کی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی پاپولیشن میں ایرپٹ ہو جاتی ہیں ڈیزیزز۔
آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں،
جی،
تو یہ کوئی پارٹ آف دا کورس ہے MBBS کا، یا یہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے؟
یہ ایبسلیوٹلی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے MBBS کا، کہ اس کے بغیر آپ فل فلیج ڈاکٹر نہیں کہلا سکتے۔ بہت براڈ سبجیکٹ ہے، جس میں آپ کی میڈیسن، سرجری، آئی اور ڈینٹسٹری، ہر چیز ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں، گائنی آپس وغیرہ، کیونکہ ہر چیز کو ہم پہلے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا MBBS کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور چونکہ ریسرچ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور بغیر ریسرچ کے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ڈاکٹر بغیر پریونٹیو سائڈ پہ ماسٹر ہوئے بغیر۔
بہت شکریہ ڈاکٹر غزالہ آپ کا۔
صفیہ کاظم، اردو VOA، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहाँ।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए सदर ओबामा के खसूसी नुमाइंदे डेनियल फेल्डमैन ने कहा है कि पिशावर सानहे में हलाक होने वाले मासूम हम सब के बच्चे थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी लीडरशिप और आवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है वो काबिले सिताइश है। मोहम्मद आतिफ की एक रिपोर्ट।
पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए डेनियल फेल्डमैन ने कहा,
अमरीका और दुनिया भर की कौमें ये समझती हैं कि ये सब हमारे बच्चे थे। हर तरह की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, यानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के दरमियान इम्तियाज ना बरता जाए।
डेनियल फेल्डमैन ने पाकिस्तानी अफवाज के ऑपरेशन जरब अज़ब और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की कुनड़ में पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कार्रवाईयों को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात खित्ते में दहशतगर्दी को मात देने के लिए जरूरी हैं।
हमें ये यकीनी बनाना होगा कि बॉर्डर के दोनों तरफ दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद ना हों। दोनों ममालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए काम करें, क्योंकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए ऐसा करना जरूरी है।
31 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज का जंगी मिशन सरकारी तौर पर खत्म हो जाएगा। 13 साल से जायद अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जारी रहने वाली इस जंग में 21,000 से जायद अफगान शहरी और 2300 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। डेनियल फेल्डमैन कहते हैं कि आज का अफगानिस्तान 2001 के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
हकीकत यह है कि अफगान अवाम ने बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर अपने मुल्क को बदला है। 12 साल पहले सिर्फ 10 लाख बच्चे स्कूल जाते थे और वो तमाम लड़के थे। आज 80 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं जिनमें 40% लड़कियाँ हैं। आम आदमी की तिब्बी उम्र में औसतन 20 साल का इजाफा हुआ है। ये बहुत कम मुद्दत में बहुत बड़ी कामयाबी है। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया है। गुज़श्ता 12 साल में जितनी सड़कें बनी हैं इतनी अफगानिस्तान की पूरी तारीख में नहीं बनी। औरतों को माशरे में हर सतह पर नुमाइंदगी मिली है, चाहे वो हुकूमत हो या गैर सरकारी इदारे हों या तालीम के मौके।
डैन फेल्डमैन ने कहा कि अफगान काबीना के ऐलान में ताखीर पर जरूरत से ज्यादा तश्वीश जाहिर की जा रही है। उन्होंने कहा कि लंदन में होने वाली अफगान डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से हमारी इस मामले पर बात हुई थी। इन दोनों रहनुमाओं ने बकौल उनके वफाकी वजीर चुनने के लिए एक लाहे अमल पर इत्तफाक किया है जिसके तहत जल्द ही काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
इस्लामिक स्टेट जंगजू ग्रुप या दाइश के शिदत पसंदों के हाथों शाम में पकड़े गए उर्दून के पायलट के वालिद ने बागी ग्रुप से अपने लड़ाका पायलट बेटे की बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। उनके वालिद ने मजहबी इंतहा पसंदों से अपील की है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट माज अल कसासबा के साथ एक मेहमान न के एक यरगमाली का सलूक रखवा रखा जाए और ये कि हम सब मुसलमान हैं। पायलट के वालिद सफी अल कसासबा का कहना था,
वोजह रिसाले इला इख्वान दौलत इस्लाम की सूर्या,
मैं शाम में दाइश के अपने फराखदिल भाइयों को ये पैगाम देते हुए कहता हूं कि मेरे बेटे पायलट मास के साथ फराखदिली के साथ पेश आए, उसके साथ सख्ती न करें। मैं खुदा ताला से दुआ करता हूं कि वह आपके दिलों में रहम डाल दे और मैं उससे कहता हूं कि वह अपने अहले खाना बीवी और माँ के पास चले आए। उर्दून ने बुध के रोज इस बात की तस्दीक की कि पायलट को यरगमाल बनाया गया है। अमरीकी क्यादत वाले इत्तेहाद की तरफ से दाइश पर फजाई हमलों के लिए वो जो F-16 लड़ाका तैयारा उड़ा रहे थे وہ شمالی شام میں باغیوں کے گڑھ رکھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوج نے طیارہ گر کر تباہ ہونے کی بات تسلیم کی ہے، تاہم اس نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ داعش نے اسے مار گرایا تھا۔ اردن خطے کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جو داعش کے خلاف جاری فضائی کارروائی میں شریک ہیں۔ ادھر داعش کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں تعاون کو وسعت دینے کے سلسلے میں عراقی وزیراعظم حیدر عبادی اور ترک وزیراعظم احمد طیب داؤد اوغلو نے جمعرات کو ایک سمجھوتے کا اعلان کیا۔ گزشتہ سال انتہا پسندوں نے عراق کے شمالی اور مغربی علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا اور ترک سرحد کے ہمراہ شام میں کارروائی شروع کر دی تھی۔ عبادی کے بقول، ہم اپنی تمام توانائی مجتمع کر کے اس تنظیم کو شکست دے سکتے ہیں۔ عراق اور ترکی کے وزرائے اعظم جمعرات کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دو طرفہ مذاکرات کے بعد اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے ہونے والی لڑائی میں تعاون بڑھانے پر تیار ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اماندا اسکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
عراقی وزیر اعظم حیدر آبادی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو ترکی اور دوسرے ملکوں سے مزید مدد حاصل ہونے کی توقع ہے۔
وعدم حمایت المدنیین بشکل کافی، انا اعترف الحکومت العراقیہ بل المجتمع الدولی الان۔
انہوں نے کہا کہ نہ ہی عراقی حکومت اور نہ ہی تمام بین الاقوامی کمیونٹی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ان کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک ہے، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کی درخواست بھی کی ہے۔ ہم نے بین الاقوامی برادری سے فضائی حملوں میں استعمال ہونے والے اسلحے کی ٹریننگ کی درخواست کی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داوتوغلو نے کہا کہ ترکی ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔
ہر türlü fikre açığız, oturup birlikte bunları değerlendirir, gerekli desteği eğit donat ve diğer alanlarda.
احمد داوتوغلو نے کہا کہ ٹریننگ اور سپلائی کے شعبوں میں حمایت بڑھانے اور دوسرے شعبوں میں مزید تعاون کرنے کے لیے عراقی سیکیورٹی کے عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ہم ہر طرح سے مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ برس آئی ایس انتہا پسندوں نے شمالی اور مغربی عراق کے بڑے بڑے علاقوں پر دھاوا بولا تھا اور ترکی کی سرحد سے ملک شام پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کو ایک طویل عرصے تک ہیروں کو پالش کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں برتری حاصل تھی، تاہم اب اس کو چین کی طرف سے بڑھتی ہوئی مسابقت کا سامنا ہے، جس کی بنا پر بھارت اپنے قریبی اتحادی اور خام ہیرے فراہم کرنے والے ملک روس کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ روایتی طور پر خام ہیروں کے حصول کے لیے بھارت کا انحصار اینٹورپ، تل ابیب اور دبئی کی تجارتی منڈیوں پر رہا ہے، جہاں زیادہ تر مال روس اور افریقہ سے لایا جاتا ہے۔ خام ہیروں کو کٹائی اور پالش کے لیے بھارت بھیجا جاتا ہے، جہاں سے مکمل تیاری کے ساتھ انہیں دنیا کے مختلف بازاروں میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تاہم چین نے افریقی کانوں سے، جہاں چینی کمپنیوں کے مفادات وابستہ ہیں، ان سے براہ راست خام ہیرے کی فراہمی شروع کر کے اس روایتی تجارتی روٹ کو توڑ دیا ہے۔ اس کے باعث گزشتہ 5 سالوں میں چین کی ہیروں کی برآمدات 72% اضافے کے ساتھ 8.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اس عرصے میں بھارت کی برآمدات 49% اضافے کے ساتھ 14 ارب ڈالر تک گئیں، لیکن اس سال بھارتی برآمدات میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بحر ہند میں آنے والی تباہ کن سونامی کو 10 سال پورے ہونے پر مختلف ممالک میں اس قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سن 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے ساحلوں کے قریب بحر ہند میں زیر آب 9.1 شدت کے زلزلے سے اٹھنے والی سونامی سے انڈونیشیا، بھارت، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں تباہی آئی اور 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ سونامی سے اٹھنے والی کئی میٹر بلند لہریں مشرقی افریقی ممالک تک گئیں اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنی۔ انڈونیشیا کا باندے آچی نامی صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کم از کم 1,68,000 افراد ہلاک ہوئے اور آبادیاں تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہاں واقع 135 سال پرانی ایک مسجد مکمل طور پر قائم رہی تھی، جہاں سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقدہ تقریب میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مسجد بیت الرحمان کے خطیب اعلی ازمان اسماعیل کے مطابق 5,000 کے قریب مرد و خواتین مسجد میں دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے اور یہ سلسلہ جمعے کو دن بھر جاری رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گو کہ سونامی تباہی لے کر آئی لیکن اس سے صوبے میں برسوں تک جاری رہنے والے تنازعات کو ختم کرنے کی کوششوں کو فروغ ملا. اب آچے میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا. یوکرینی عہدیدار اور روس نواز باقیوں کے نمائندے جمعے کے روز بات چیت کے دوسرے دور کے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں جمع نہیں ہو رہے. بیلاروس کے عہدیداروں نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی. یہ بھی واضح نہیں کہ بعد میں کسی تاریخ پر یہ بات چیت ہوگی کہ نہیں. بدھ کو ہونے والے پہلے دور میں بھی مشرقی یوکرین میں 8 ماہ سے جاری لڑائی ختم کرانے کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. جمعرات کو علیحدگی پسندوں کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ صرف قیدی بنائے گئے 400 جنگجوؤں کے تبادلے سے متعلق ایک معاہدہ ہی بیلاروس میں ہونے والی بات چیت کا ثمر ہے. خبریں ختم ہوئیں.
رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہونے والے سائبر حملے کی ذمہ دار ہے. یہ کمپنی ایک ایسی متنازع مزاحیہ فلم ریلیز کرنے والی تھی جس کی کہانی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے قتل کی ایک سازش پر مبنی تھی. ایف بی آئی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے نے سسٹمز کو تباہ کیا اور بڑی مقدار میں نجی اور کمرشل ڈیٹا کو چرایا گیا ہے. ایک گروپ نے جو خود کو گارجینز آف پیس کہتا ہے ذمہ داری قبول کی اور اس کے بعد سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ اس کے ملازمین اور اس کی فلمیں دکھانے والے تھیٹرز کے خلاف دھمکیاں جاری کیں. دوسری طرف امریکی ایجنسیوں کے تعاون سے کی جانے والی ایک تفتیش کے بعد ایف بی آئی نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ شمالی کوریا کی حکومت اس سائبر حملے اور دھمکیوں کی ذمہ دار تھی. ایک پریس کانفرنس میں صدر باراک اوباما نے عہد کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کی کارروائیوں کا مناسب طریقے سے جواب دے گا اور ایسے مقام اور وقت اور ایسے انداز سے دے گا جس کا انتخاب ہم خود کریں گے. ایک تحریری بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شمالی کوریا کے رویے کو آزادی تقریر کو کچلنے اور خود اپنے ملک کی سرحد سے باہر فنکاروں کے ایک تخلیقی اظہار کو دبانے کی ایک شرمناک کوشش قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے. مسٹر کیری نے کہا کہ آزادی اظہار امریکی اقدار کا ایک مرکزی حصہ ہے. ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں فنکار خود ہماری حکومت سمیت بااثر شخصیات کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں. ہم ہمیشہ وہ کچھ پسند نہیں کرتے جو ہمارے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بری طرح ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہمیشہ آزادی اظہار کے مقابلے میں پس پشت ڈالا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ سائبر حملے امریکہ کے لیے سیکیورٹی کا ایک سب سے بڑا خطرہ ہیں اور شمالی کوریا کی کارروائیاں سائبر اسپیس میں قابل قبول سرکاری رویے کی حدود سے کہیں دور ہیں۔ یہ اشتعال انگیز اور ایسا حملہ جس کی نظیر موجود نہیں ہے اور اس کے بعد دی جانے والی دھمکیاں دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے، قابل قبول سرکاری رویوں کی اقدار کو فروغ دینے، آزادی اظہار کو برقرار رکھنے اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کرنے کے ہمارے عزم کو صرف اور صرف مضبوط ہی کرتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ مسلسل کھلا، معلومات کے تبادلے اور استعمال کا اہل، محفوظ اور بھروسے کے قابل رہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
صفیہ کاظم حاضر ہے اور آداب عرض کرتی ہے۔ فیئر پلے انٹرنیشنل میوزک ایوارڈ ان نوجوان موسیقانوں کو دیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں ہونے والے جبر و تشدد اور بدعنوانیوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات نغمہ نگار یسرا الحواری سے کروا رہی ہوں۔ مصری موسیقار یسرا الحواری کا نام موسیقی کی دنیا میں ابھی بہت ہی نیا ہے، لیکن انہیں ان کی پہلی ویڈیو السرور یا دا وال پر موسیقی کے عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ الحواری نے یہ ویڈیو ان دیواروں کے خلاف تیار کی ہے جو مصر کے فوجی حکمرانوں نے قاہرہ میں سرکاری وزارتوں کے ارد گرد کھڑی کیں۔ حواری نے اس نغمے کو ہلکے پھلکے انداز میں گاتے ہوئے ایک غریب آدمی کی کہانی سنائی ہے جو اس دیوار پر اور جنہوں نے اس دیوار کو کھڑا کیا ہے تھوک رہا ہے۔ حواری نے جو نغمہ گایا اس کے بول ان کے ایک دوست ولید طاہر نے 2005 میں لکھی تھی۔ یہ انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے۔
When Walid wrote it before, he didn't mean this wall. Of course, it was like more like a philosophy.
وہ کہہ رہی تھی جس وقت ولید نے یہ نغمہ لکھا تھا اس وقت ان کا مقصد اس دیوار سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی دیوار کی فلسفی بتا رہے تھے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اب ہمیں زیادہ آزادی حاصل ہے۔ انقلاب کے بعد بھی آرٹس کے شعبے میں بہت سی دشواریاں درپیش ہیں۔ حواری قاہرہ کے تحریر اسکوائر کے نزدیک رہتی ہیں۔ 29 سالہ موسیقار میں جو ایک ایکٹر بھی ہیں، ایک طرح کی تازگی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس کے ان کے ہم اثروں کا رجحان زیادہ تر پاپ موسیقی کی طرف ہے۔ حواری کے پاس ایک اکارڈین ہے۔
آئی وانٹڈ ٹو پلے این انسٹرومنٹ دیٹ آئی کین ٹیک اینی ویئر.
وہ کہتی میں چاہتی تھی کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا ساز ہو جسے میں اپنے ساتھ ہر جگہ لے جا سکوں، لیکن میں تو پیانو بجاتی ہوں اس لیے میں اسے اٹھا کر کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. ہماری مشرق وسطی کی دھنوں کو فرانسیسی اسٹائل سے گاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس انوکھے انداز کو کہ ایک نوجوان لڑکی اکارڈین بجا کر گا رہی ہے قاہرہ میں بہت ہی پسند کیا گیا، اور یہی میری اس ویڈیو دا وال کی کامیابی کا راز ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک رات اپنے ویڈیو کو پوسٹ کیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ بتاتی ہیں.
I woke up the next morning with my phone saying that I have 350 emails.
انہوں نے کہا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے فون پر یہ پیغام تھا کہ مجھے 350 ای میلز پوسٹ کی گئیں اور فیس بک پر 400 پیغامات ملے ہیں. مجھے لگا کہ میرے فون میں کچھ خرابی ہو گئی ہے. میرا نغمہ ہر ایک نے سنا اور پھر برازیل میں فیئر پلے کے ججوں تک پہنچ گیا. ان کی آواز ایک سیاسی آواز ہے جو متاثر کن تو ہے لیکن ہلکی پھلکی مسرور کن اور شوق بھی ہے. صفیہ کاظم، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی، خبریں اس کے بعد ان دا نیوز، راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل. آج کے اس پروگرام میں ہم دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے امریکی امداد سے چلنے والے پروگرام یو ایس ایڈ کی حالیہ کاوشوں پر بات کریں گے.
In Pakistan, a girl was shot for insisting she and her friends have the right to learn.
In Nigeria, hundreds of young girls were kidnapped as they prepared for their final exams at boarding school.
In Haiti, a young girl who couldn't afford to...
ہالی ووڈ کے ستارے اور مشہور شخصیات نے امریکہ کی مدد سے چلنے والے اس پروگرام لیٹ گرلز لرن کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے. اس پروگرام پر $231 ملین کی لاگت آئی ہے جسے یو ایس ایڈ کے تعاون سے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے سرکاری اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ مریم دیالو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ نیا پروگرام افریقہ، جنوبی ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی میں شروع کیا جا رہا ہے. یو ایس ایڈ نے ممتاز شخصیات کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی ہے. کرسٹی ولسک بین الاقوامی تعلیم کے لیے یو ایس ایڈ کی سینئر ایڈوائزر ہیں. ان کے الفاظ ہیں،
فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی ملالا، فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی دا کڈنیپنگ آف دا گرلز ان نائجیریا.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملالا کی زندگی کو دیکھ کر آگے بڑھیں، وہ نائجیریا میں لڑکیوں کے اغوا سے سبق حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ ترتیب دے رہے ہیں جنہیں ہم تعلیم دے سکتے ہیں.
Why is it
ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس وقت 62 ملین بچیاں اسکول نہیں جا رہی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس کی ایک مثال پاکستان سے ملتی ہے، جہاں نو عمر سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی کو 2 سال قبل گولی مار دی گئی کیونکہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی طالبان کی کوششوں کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔ اس سال ستمبر کی 12 تاریخ کو حکام نے 10 لوگوں کی گرفتاری کا اعلان کیا جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ نائجیریا میں اسکول کی سینکڑوں لڑکیاں ابھی تک لاپتہ ہیں جنہیں اسلامی عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر رکھا ہے۔ بوکو حرام کا حوثی زبان میں مطلب ہے مغربی تعلیم گناہ ہے، لیکن یوگنڈا سے تعلق رکھنے والے منڈیلا فیلو سائرس کوالا کا کہنا ہے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔
ایجوکیشن ہیلپس یو اوپن اپ یور مائنڈ اینڈ وانس یو اوپن اپ یور مائنڈ دین یو چوز واٹ انفارمیشن ورکس فار یو اینڈ ہاؤ یو گو۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے آپ کا ذہن کھلتا ہے، ایک مرتبہ آپ میں شعور آ جائے تو آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر آپ کا دماغ بند رہے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ یو ایس ایڈ نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ افغانستان، اردن، گواتیمالا، جنوبی سوڈان اور نائجیریا میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے $231 ملین کے پروگرام فنڈ کرے گا۔ یو ایس ایڈ کی انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے سینئر ایڈوائزر کرسٹی ولسیک کہتی ہیں،
In Nigeria, part of those resources will go for training quality teachers, and that's really, really an important part.
وہ کہہ رہی ہیں کہ نائجیریا میں اس پروگرام کے ذریعے اساتذہ کو تربیت فراہم کی جائے گی اور یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، اس سے 250,000 لڑکیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے سلسلے میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بہت سے ملکوں میں 2ری اور 3ری گریڈ میں پڑھنے والے 70% طالب علم ایک سادہ سا پیراگراف بھی پڑھ نہیں سکتے۔ کرسٹی ولسیک کہتی ہیں کہ ان کی ایجنسی اسٹوڈنٹس کو جانچنے کے لیے نئے سسٹم کا استعمال کر رہی ہے۔
I was in Pakistan and got to see the children taking this 10-minute test that really very quickly evaluates their ability.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان میں تھی اور میں نے دیکھا کہ 10 منٹ کے ٹیسٹ کے دوران فوری طور پر آپ ان کی زبان، اعداد، نام، لہجے اور آوازوں کی جانچ کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایجنسی اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے سخت کام کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ بچے صرف رٹا نہیں مار رہے ہیں بلکہ واقعی میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اسے سمجھ بھی رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن، ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر نیلسن لوپیس۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ان دی نیوز پیش کیا جائے گا، جس میں آج میزبان ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن آپ کے لیے.